الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موضع آخر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير إن الله فقير ونحن أغنياء وقال في موضع آخر ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره بابكر فليصلي بالناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے میرے واجب احترام قابل صد احترام ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ جماعت ثانی کا آغاز ہو چکا ہے جماعت ثانی کی 22 تاریخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے اس مناسبت کی وجہ سے آج آپ کے سامنے خلیفہ اول جانشین پیغمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے حالات زندگی اور آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے اور یہ موضوع کم از کم دو تین جمعوں تک انشاءاللہ جائے گا اس لیے تفصیلی خطاب ایک ہی تقریب میں نہیں ہوگا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض ایسی باتیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہی نہیں اور نہ وہ عام کتابوں میں موجود ہیں اور نہ کوئی خطیب اور مولوی ان کا ذکر کرتا ہے, تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ان باتوں میں سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی. مثلاً اس بات کا ہی لوگوں کو علم نہیں کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں. پہلی تو یہ بنیادی بات ہے کہ ابو بکر مسلمانوں کے پہلے امام ہیں, پہلے پیشوا رسول اللہ کے بعد. اور آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں, ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ, اور ابو بکر کی اولاد میں بظاہر کوئی لڑکا بکر نہیں ہے. پہلے لڑکے کا نام عبد الرحمان, دوسرے کا نام عبداللہ, تیسرے کا نام محمد. پہلی لڑکی کا نام اسما, دوسری کا نام عائشہ صدیقہ, تیسری کا نام امیر رسول. یہ چھ بچے, ان میں سے کوئی بکر نہیں لڑتا نظر آ رہا. تو ابو بکر کو پھر ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کا معنی تو بکر کے بعد. تو بہت سارے لوگ اس عنوان پر تھوکا کھا ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس صحبت اور گفتگو میں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان پر جو آغاز ہو رہا ہے, اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ ابو بکر کو ابو بکر کہتے کیوں. مسلمانوں کے پہلے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا, ان کے والد کا کیا نام تھا, ان کی والدہ کا کیا نام تھا, ان کی کنیت ابو بکر کیوں تھی, ان کا اصلی نام کیا تھا, یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئیں. پچھلے دنوں میں نے لاہور میں اثر بابیادم میں پڑھایا, کیونکہ وہاں پر شورش کاشمیر کا ڈے تھا, اس کا ایک پروگرام تھا. جب بھی میں یہاں سے جمعہ چھوڑتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے, اور پچھلے جمعے بھی افسوس ہوا کیونکہ یہاں جامعہ مسجد عمر فاروق کی تعمیر بھی شروع ہے اور باہر سے لوگ دور دراز سے آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بھائی میرے یہاں جمع پڑھانے کا بہت سارے لوگوں کو ابھی تک پتا نہیں چلا, کیونکہ ہماری دوسری مسجد جامعہ مسجد احمدیہ جو ہماری اصلی ہماری مسجد ہے, وہاں میں تقریباً 20 سال کا جمع پڑھا چکا ہوں. تو اب ہم نے یہ نیا ادارہ بنایا ہے, نئی جامعہ مسجد تعمیر ہوئی ہے, تو میری یہاں سے جو غیر حاضری ہے یہ مجھے بھی اس کا احساس ہوتا ہے. آپ لوگ بھی دور دراز سے آتے ہیں تو اس کا سوچ ہے. آج بھی مولانا عبد القادر صاحب کا کئی مرتبہ فون آیا رات بھی اور ابھی بھی آپ جو جان پائے, تو میں نے ان سے بات رکھی کہ یہاں تعمیر مسجد کی شروع ہے اور میں آج کا جمعہ چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 2 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے اور اس کے بعد اور جمعہ کوئی آئے گا نہیں, تو وہاں بھی جمعہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑا. لیکن آپ ماشاءاللہ 1:30 بجے سے پہلے مسجد میں آتے ہی, اور جب جمعے کا ٹائم ہوتا ہے 12:15 بجے تقریب شروع ہو سکتی ہوگا مسجد میں آدمی کوئی, تو ایک آدمی آپ کے لیے اتنی قربانی دیتا ہے اور آپ ماشاءاللہ اپنی روٹین کو نہیں چھوڑتے. آپ نے ضرور 1:30 بجے مسجد میں پہنچا. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک کی 9 آیتوں میں ہے. کتنی آیتوں میں؟ 9 آیتیں. میں آج ان 9 آیتوں کا بھی ذکر انشاءاللہ کروں گا کہ وہ کون سی 9 آیتوں ہیں جن میں صدیق اکبر کو اللہ نے حضرت والے پاس عطا فرمائی. میرے بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سب سے معتبر اور سب سے زیادہ آپ کے لاڈلے اور آپ کے پیارے اور آپ کے قریبی دوست اور محبوب تھے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر سے محبت کرنا یک طرفا نہیں تھا, بلکہ صدیق اکبر کا رسول اللہ سے عشق اور محبت یہ ضرب المثل ہے. میں ایک واقعہ ایسا آپ کو چھوانے والا ہوں انشاءاللہ. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابو بکر کے دل میں رسول اللہ کے عشق کی آگ طرف سے کیسے اور اندر جل رہا تھا رسول اللہ کی محبت. کہ صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کی تمنا کیا ہے, آپ چاہتے کیا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ آنکھیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو اور دنیا میں کوئی نہیں چاہتا. یہ بہت بڑے والہانہ عشق کی دلیل. کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیسہ چاہیے, دولت چاہیے اور مجھے جناب آرام چاہیے اور مجھے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کا آپ کی حکومت کی جانشینی چاہیے, کوئی بات نہیں. النظر الى وجه رسول اللہ, کہ میری نظر ہو چہرہ آپ کا ہو, بتاؤ مجھے. ابو بکر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابو بکر آپ کو کیا پسند ہے, کیا مرغوب ہے, آپ کو کون سی چیز سے عشق ہے, آپ دنیا میں کس کی تمنا کرتے؟ ضرور نے پوچھا تو صدیق اکبر نے فرمایا کچھ نہیں چاہیے. کچھ تو بتاؤ. نہیں کچھ نہیں چاہیے. ضرور نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو یہی بات فرمائی کہ النظر الى وجه رسول اللہ, کہ آنکھیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو, باپ اور کوئی چیز نہیں چاہیے. نہ اولاد کی ضرورت ہے, نہ بیویوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے, بس یہی ایک تمنا ہے, یہی آرزو ہے, یہی محبت ہے, یہی ہے. اور یہ عشق و محبت آخری زاویے تک پہنچا. کیونکہ میں نے دو دنوں کے بعد میرا پروگرام یہ ہے یعنی عمرے پر جانے کا, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ یہ عنوان دو جگہوں میں ختم ہو جائے, ورنہ یہ چھ سات جگہوں تک چل سکتا ہے. اتنی لمبی داستان. پہلے بھی میں نے مہینہ پہلے جانا تھا, پھر الیکشن کا اعلان ہو گیا, ضمنی الیکشن کا جان میں نہیں جا سکا. ابھی بھی دعا کریں کہ کوئی ایسا واقعہ پھر پیش نہ آ جائے میرا پروگرام میں. دعا کریں. جلسے والے جو طریقے لے چکے ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اللہ میاں کوئی واقعہ ضرور پیش آ جائے, یہ نہ جائے. چلے جی ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق دار کی کہانی ہم سمجھیں. ایک ہے نبی کا صحابی ہونا, ایک ہے نبی کا عاشق دار ہونا. صحابی تو سارے عاشق تھے, لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان ایسا ہے ابو بکر, جس کے چہرے کو رسول اللہ نے بڑی گہری نظر سے اور بڑی محبت کی نظر سے دیکھا غار میں. جب صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نبی کے چہرے پر گرا اور نبی کی نظر ابو بکر کے چہرے پر پڑی, تو یہ عجیب منظر تھا. یہ تو لمحہ دنیا میں جنت عرش اور فرش سے بھی اعلیٰ تھا جو صدیق اکبر کو ملا تھا, کہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نکلا, نبی کے چہرے پر گرا اور نبی نے محبت کی نظر سے صدیق کو دیکھا. یہ منظر ہی عجیب و غریب ہے کہ اس منظر کی باب اور اس منظر کی الفت کو دنیا میں کوئی پا نہیں سکتا. علماء کہتے ہیں جس کو جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے اور جس کو نبی دیکھے وہ صدیق ہوتا ہے. یہ بھی فرق ہے کہ جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے اور جس کو نبی دیکھے محبت کی نظر سے دیکھے, پیار کی نظر سے دیکھے وہ صدیق ہوتا ہے. اور بعد میں ایسا منظر بھی جس میں فلک نے دیکھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کا رسول اللہ سے جو عشق اور تعلق ہے وہ نبوت کے بعد نہیں ہوا, وہ 18 سال کی عمر میں ہوا. ابو بکر صدیق 18 سال کے تھے اور ابو علیہ السلام 20 سال کے تھے. نبوت کا تو ابھی 20 سال کا دور باقی تھا کہ جب باقاعدہ نبوت ملی. ابو بکر 18 سال کی عمر سے نبی کے دوست بنے اور حضور کی عمر 20 سال. اور پھر یہ دوستی کہاں تک پہنچی؟ آپ جانتے ہیں کہ جبریل بھی نبی کا دوست بنا تھا لیکن وہ عرش کے ساتھ چھوڑ گیا تھا, اور صدیق 18 سال کی عمر میں دوست بنا تھا آج بھی نبی کے ساتھ. بات تک تو بات کی بات ہے, آج بھی اور اکثر سے صدیق نبی کے ساتھ. تو اس کو محبت کی وہ منزل ہے جس کو دنیا میں کوئی پا نہیں سکتا. اور علامہ اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی بات کہہ کر کہ صدیق یارو یاورے محبوب کے اندر. صدیق یارو یاورے, یاور کہتے ہیں دوست کو. صدیق یارو یاورے محبوب کردگار, صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار. یہ عنوان ہے آج کی میری تقریر کا کہ صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار. صدیق یارو یاورے محبوب کردگار, صدیق صدیق ہی نے لفظ محبت ہے استوار. صدیق جب طلب کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے ساتھ کا. اور امر اقبال نے یہ بھی کہا کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول پر صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول پر. اسی لیے کہا کہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا النظر الى وجه رسول اللہ کہ آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا. اور صدیق کی ضرورت نہیں دنیا میں, نہ اولاد چاہیے نہ مال چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ دولت چاہیے. ابو بکر صدیق گھریلو طور پر بڑے مضبوط تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کاروباری آدمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی تو بلے کی تجارت کرتے تھے اور بہت بڑا کاروبار تھا, لیکن صدیق اکبر کپڑے کے تاجر کپڑے کے تاجر اور تجارت میں بہت بڑا مقام تھا آپ کا. لیکن دوست بھی 18 سال کی عمر میں رسول اللہ سے ہو گئے اور 20 سال کی حضور علیہ السلام کی عمر تھی. صدیق اکبر کے والد مقرب کا نام تھا عثمان. کیا نام تھا؟ پہلے بات یاد رکھیں, یہ جو میں باتیں رکھ کر رہا ہوں یہ بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہے, آپ کو ہر کتاب میں یہ باتیں نہیں ملتی. میں نے اب ویسے اس عنوان پر چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں. ابو بکر عمر عثمان علی کو چھپ بھی ہیں, حضرت علی والا رسالہ پہلے ہے, باقی سب چیزیں بندر پر آ رہی ہیں اور ان میں یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق کے والد کا نام ہے عثمان. کیا نام ہے؟ اور کنیت ہے ابو قحافہ. کنیت کیا ہے؟ اور ابو بکر کا اپنا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ ابو بکر کا اپنا نام کیا ہے؟ یہ باتیں یاد رہے گی یا نہیں رہے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام ہے عبداللہ, والد کا نام ہے عثمان, اور اپنی کنیت ہے ابو بکر اور والد کی کنیت ہے ابو قحافہ. ابو بکر کی والدہ کی کنیت ہے ام الخیر اور والدہ کا نام ہے سلمہ بنت سہل. سلمہ, سلمہ نام ہے صدیق اکبر کی والدہ کا. کیا نام ہے؟ سلمہ. قربان جائے اس سلمہ کے قدموں کے جس نے صدیق اکبر جیسا بیٹا جنا. سلمہ صدیق اکبر کی والدہ, سلمہ بنت سہل. سہل عربی زبان میں چٹان کو کہتے ہیں, سہل سواد کے ساتھ. یہ چٹان کا نام ہے, لیکن اس زمانے میں پتھروں کے پہاڑوں کے ناموں پر عورتوں اور بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. تو یہ آپ اس کو یاد رکھیں, صدیق اکبر قریشی قبیلے سے تعلق رکھتے. کس قبیلے؟ قریشی قبیلے. اور قریشی قبیلے میں شاخیں بڑی تھی. قریشی حضور بھی قریشی قبیلے سے تھے, حضور کی شاخ تھی بنو ہاشم, ہاشمی شاخ تھی, اور ابو بکر صدیق کی شاخ تھی تیم, بنو تیم. تیم قبیلے کا نام تھا, دو نقطوں والی بے اور یا اور بے, بنو تیم. تو بنو تیم قبیلہ صدیق اکبر کی شاخ تھی, اور قریشیوں میں سے بنو ابی میں سے حضرت عثمان غنی تھے, اور حضرت علی کا حضرت ابو کی عادت بنو ابی میں سے تھے, اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے. تو یہ گوتیں ہوتی ہیں, جس طرح گوت نہیں ہے, ارائیوں کی گوت ہے اور راجپوتوں کی گوت ہے, جاٹوں کی گوت ہے, یہ گوت ہوتی ہے قوموں میں. اسی طرح یہ گوت آپ اس کو سمجھیں کہ اصل احباب برابر آدمی قریشیوں کی تھی, قریشیوں کی برابری. تو قریش میں سے قبیلہ قریش میں ایک گوت ہے ہاشم کی, وہ رسول اللہ کا خاندان تھا, اور ایک گوت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی جو بنو تیم قبیلے کی گوت ہے, اور ایک گوت ہے بنو ابی کی جس سے حضرت عمر فاروق تعلق رکھتے تھے, اور ایک گوت ہے حضرت عثمان غنی کی جس سے بنو امیہ کا تعلق تھا, اور حضرت علی المرتضیٰ یہ خود بنو ہاشم کی گوت سے تھے. تو یہ خلفاء حضرت وزیر معاویہ جو تھے یہ خود بنو امیہ کی گوت سے تھے. تو تھے سارے قریشی. ایک اور قریشی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو قبیلے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد مکے میں آباد ہوئی تھی, مکے میں آباد ہوئی تھی, اس قبیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اقتاری قبیلے آباد ہوئے. کتنے قبیلے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکے میں آ کر آباد ہوئے, ان کی آگے اولاد ہوئی تو اس اولاد کی شاخیں تھیں, تو ان شاخوں کے اقتاری قبیلے تھے. کتنے تھے؟ اقتاری شاخیں تھیں, اقتاری گوتے تھے. ان اقتاری گوتوں میں یہ سارے صحابہ کا خاندان, پھر سارے قریشی تو تھے, سارے یہ قریشی تھے اور یہ ساری گوتے تھی اور وہاں یہ آباد تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوت کون سی تھی؟ بنو تیم. بنو تیم.
اور بنو قحط کا جو قبیلہ تھا یہ شرافت میں بڑا مشہور تھا کہ بڑے شریف خاندان کے لوگ ہیں یہ شریف قبیلہ، اور بنو ابی کا جو قبیلہ تھا یہ بہادر مشہور تھا، اور بنو امیہ کا قبیلہ یہ بہادر بھی مشہور تھا، حیا والا بھی مشہور تھا، اور بہت بڑے بڑے دیواروں والا بھی مشہور تھا. چنانچہ حضرت معاویہ جب پیدا ہوئے تو ان کا سر بہت بڑا تھا، تو ان کا والد ابو سفیان کہتے تھے کہ میرا جو لڑکا ہے جس کے سر سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کا سردار بنے گا. یہ بچپن سے خاندانوں کی باتیں تھیں اور خاندانوں کی خصوصیات تھی جس کا ذکر لسان العرب نے اور ترجمہ یعنی مناسب نے اور شجرۃ النسب اور شجرۃ الذہب یہ جو چھوٹے چھوٹے کتابیں پرانی چل رہی ہیں ان میں یہ ساری خاندانوں کی خصوصیات ہے. حضور علیہ السلام نے بتایا کہ سونا سونا ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، زمین میں ہو تو سونا اور کانوں میں لگایا جائے تو سونا اور تاج میں ہو تو سونا. یعنی جس قبیلے کا جس خاندان کا یعنی قبیلہ شریف ہے تو اسلام سے پہلے ہو وہ تب بھی شریف ہے اور اسلام میں آئے تب بھی شریف ہے. تو سونا سونا ہوتا ہے، یہ بھی بات کہ اسلام میں آنے سے پہلے تو شریف تھے اور اسلام میں آ کر ناؤ ملا شریف ہو گئے. تو صحابہ کرام کے اقبالی قبیلے شرافت والے تھے، بہادری والے تھے، جنگجو تھے، مہمان نواز تھے، بڑے عظیم لوگ تھے، اور جب اسلام میں آئے تو بھی بہادری اسلام میں کنورٹ ہو گئی، اسلام میں داخل ہو گئی اور اسی بہادری کا اندر اسلام میں کیا گیا. مگر بنو ابی کا جو قبیلہ تھا بڑا بہادر تھا، بڑے دل والے تھے، بڑی ضرورت والے تھے، یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی ضرورت والے تھے، اور جب اسلام میں آئے تو وہی ضرورت اسلام میں بدل گئی. جس ضرورت سے وہ کفر کا اظہار کرتے تھے جب اسلام آئے تو اسی وہی ضرورت سے اسلام کا اظہار کر رہے تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا تھا، اللہم بیزر اسلام علی عمر ابن حیاب او بی عمر ابن خطاب. کیوں؟ اس لیے کہ عمر ابن خطاب بنو ادی کے قبیلے کا تھا اور عمر ابن حیاب بنو عاشم کے قبیلے کا تھا، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر کو پتا تھا کہ خاندانی خصوصیات ان میں موجود ہے، اسلام میں آئیں گے تو یہی خاندانی خصوصیات اسلام کو پھیلانے میں کام آئے. اس لیے خاندانوں کی خصوصیات کا ذکر احادیث میں موجود ہے. تو میں کہہ رہا یہ چاہتا تھا کہ قریشیوں کا جو قبیلہ جس کی شاخ بنی تیم تھی صدیق اکبر اس کے چشم چراغ، اور والد مکرم شام کے ملک سے کپڑا لاتے اور یعنی کپڑا خرید کر لاتے اور یہاں لا کر فروخت کرتے تو کپڑے کے اندر جاتا ہے. صدیق اکبر کے والد کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عثمان. اور صدیق اکبر کا اپنا نام کیا ہے؟ اور صدیق اکبر کی والدہ کا کیا نام ہے؟ سلمہ. اور صدیق اکبر کی اپنی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر. اور والد کی کنیت ابو قحافہ اور والدہ کی کنیت ام الخیر. آپ ماشاءاللہ عالم ہو رہے ہیں، برابر بن جائے گی، یاد رہے گی بات ہے. تو آپ یہ باتیں یاد رکھیں، یہ اسلام کی تاریخ کے بڑے اہم مواقع اور اخلاق ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ترجمہ ہے صدیق اکبر کا، جسے یہ جو ترجمہ ہوتا ہے ترجمہ شاید اس کا مطلب ہے ابتدائی حالات، ترجمے کا معنی ابتدائی حالات ہوتا ہے. تو یہ ترجمہ تو صدیق ہے، صدیق اکبر کا، کہ یہ ابتدائی حالات ہے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کا نام تو ہے عبداللہ، تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے تشریح کی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑی بوگس تشریح ہے اور وہ تاکید کے بغیر کی گئی کہ بکر کا معنی ہے صبح. بکر کا کیا معنی؟ صبح. تو ابو بکر کا معنی صبح والا، یعنی ابو بکر صدیق جو ہے وہ اسلام میں پہل کرتا تھا اور صبح پہلے وقت میں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس نے اسلام میں پہل کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جامع نہیں ہے، اصل میں بات یہ اور ہے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے جب کلمہ صدیق اکبر نے نہیں پڑھا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسی عورت سے نکاح ہوا جس عورت کا نام تھا ام بکر. کیا نام تھا؟ مولانا سید احمد دہلوی نے صاحب جو صاحبان الہند ہیں انہوں نے صدیق اکبر نامی کتاب لکھی، اس میں یہ تحقیق درج ہے. کتاب کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ صدیق اکبر نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جو صدیق اکبر کے اپنے خاندان کے لیے تھی اور اس وقت اسلام بھی نہیں آیا تھا اور کوئی شرط بھی نکاح بھی نہیں تھی ابو بکر صدیق بھی ہلکا اسلام میں نہیں تھے تو ایک عورت سے شادی کر لی یہ بنی چوریا قبیلہ تھا غالباً اس عورت کا جس سے شادی ہوئی تو اس عورت کا نام تھا ابن بکر بیوہ عورت تھی اس کی گود میں ایک بچہ تھا جس بچے کا نام بکر تھا تو جب بچے کا نام بکر ہو تو وہ عورت اس کی کنیت بن گئی اب ابن بکر یعنی بکر کی ماں بکر کی ماں تو گویا کہ اس لڑکی کے ساتھ صدیق اکبر کی شادی ہوئی جس کی گود میں اپنے پہلے خاوند کا ایک بچہ ابن بچہ بکر تھا تو اس عورت کی کنیت ہوئی ابن بکر وہ عورت ابن بکر کے نام سے مشہور ہو گئی صدیق اکبر نے اس سے نکاح کیا جب صدیق اکبر سے نکاح کیا تو وہ جو بچہ ہے وہ صدیق اکبر کا ستیلا بچہ بنا وہ صدیق اکبر کا ستیلا تو ستیلا بچہ جب بن گیا تو پھر صدیق اکبر کا نام ابو بکر پڑ گیا یعنی ابو بکر کے باپ تو بکر جو ہے یعنی بکر کے باپ کہ بکر بچہ اس عورت کا ہے اور اس کا نکاح صدیق اکبر سے ہوا تو صدیق اکبر کا بھی وہ بچہ بنا بکر تو جب صدیق اکبر کا بچہ بکر ستیلا بچہ بنا تو صدیق اکبر کا نام ابو بکر پڑ گیا یعنی بکر کے باپ تو ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں اس ستیلے بچے کی وجہ سے جو اسلام لانے سے پہلے ابو بکر کی گود میں پچھلے خاوند سے آیا تھا سمجھ میں بات آ رہی کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں تو ابو بکر اسلام کے درخشندہ مہر کعبہ ہے پہلے خلیفہ ہے جان شیر پیغمبر ہے اور ان کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں اس کا ہی ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی جہالت ہے میں کبھی کہوں کہ اس واقعہ کے بعد آپ اپنے اس لاعلمی کو دور کریں گے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا نکاح ایک لڑکی ام بکر سے اسلام لانے سے پہلے ہوا جو صدیق اکبر اس لڑکی کے نکاح کی وجہ سے ابو بکر کہلائے کہ ایک بچہ ستیلا آپ کا بکر بن گیا اور ابو بکر آپ کا نام پڑ گیا اور اسلام لانے سے پہلے ہی صدیق اکبر نے اس کو طلاق دے دی تھی یہ بھی واقعہ اور ابو بکر شروع سے نام مشہور ہے اور آخر تک یہی نام آپ کا رہا تو اب آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو حضور علیہ السلام کے جب دوست بنے تو عمر کتنی تھی 18 سال اور حضور کی عمر کتنی تھی 20 سال تو اب 18 سال کی عمر سے لے کر صدیق اکبر وفات تک حضور کی وفات تک نبی کا چہرہ دیکھتے رہے پیغمبر کا چہرہ دیکھتے رہے اور کوئی شخص عرب میں ایسا نہیں جس نے اس تسلسل کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوا میں عام طور پر میں نے رات وغیرہ کی لیکن وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ خلافت جو ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ملتی خلافت رشتہ داری کی بنیاد پر بلکہ خلافت ملتی ہے صحبت پیغمبر کہ نبی کی صحبت کسی نے کتنی اٹھائی اس سے خلافت ملتی اگر خلافت ملتی رشتہ داری کی بنیاد پر تو پھر بھی حضرت علی کا حق نہیں تھا پھر حق تھا حضرت عباس کا کیسا حق تھا کہ حضرت عباس حضور کے سب ایک چچا تھے تو چچے کا خلیفہ ہونا چچے کے لڑکے سے زیادہ بہتر ہے کہ حضرت علی کو تو چچے کے لڑکے تھے اور حضرت عباس خود چچا تھے اور اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت ملتی تو حق حضرت عباس کا تھا اور اگر خلافت ملتی داماد ہونے کی وجہ سے تو حق عثمان غنی کا تھا ان کی گھر میں نبی کی دو بیٹیاں تھیں یہ بات دی گئے تو حق کس کا تھا حضرت عثمان غنی کا اور اگر آپ جنرلی ریلیشن کی بنیاد پر بات کریں کہ عمومی رشتے داری تو میں کہتا ہوں عمومی رشتے داری میں بھی آپ دیکھیں تو عمومی رشتے داری میں آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت علی کی دونوں کی نبی سے کیا رشتے داری عمومی رشتے داری کہ صدیق اکبر نے نبی کو بیٹی دی ہے عائشہ اور علی نے نبی سے بیٹی لی ہے فاطمہ تو جو بیٹی دیتا ہے وہ داماد ہوتا ہے اور جو بیٹی دیتا ہے وہ خسر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اب علی مرتضیٰ کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ حضور علیہ السلام کے داماد ہوں گے اور داماد بیٹی کی جگہ پہ ہوتا ہے تو علی بیٹی کی جگہ پر ہے تو صدیق کو جتنا بھی بناؤ گے صدیق سسر کی جگہ پہ ہوگا سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا. تو جس رشتے داری کی بنیاد پر بھی آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر نبی کے باپ کی جگہ پہ ہے اور علی اور مرتضیٰ نبی کے بیٹے کی جگہ پر ہے, تو اب آپ دیکھیں مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں, اس پر بھی آپ غور فرمائیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفاق اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال کی عمر سے لے کر 61 سال کی عمر تک صدیق اکبر نے نبی کا چہرہ دیکھا, اور یہ بچے ہیں 40 اور 43 سال. کتنے سال؟ 43 سال. اور حضرت علی جب نبی کے گھر آئے تو حضرت علی کی عمر تھی 2 سال, اور جب حضور کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو گویا کہ حضرت علی نے نبی کا چہرہ دیکھا 47 سال. اور یہ بھی دیکھو کہ حضور کی جب وفات ہوئی ابو بکر صدیق کی عمر 11 سال, صدیق اکبر کی عمر 29 سال, سوری حضرت ابو بکر صدیق کی عمر ہے 61 سال, اور حضرت علی المرتضیٰ کی عمر ہے 29 سال. کتنی عمر ہے؟ آپ دیکھیں کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہو, انہوں نے ایک کی عمر 61 سال اور ایک کی عمر 29 سال, تو یہ باپ اور بیٹے کی عمر ہے یا نہیں ہے؟ 29 سال کا اپنا بیٹا ہوگا اور 61 سال والا باپ کی جگہ پہ ہوگا. اب حضرت علی اور حضرت ابو بکر کو بٹھائے تو دونوں باپ اور بیٹا لگے گی, تو آپ کہو گے کہ بیٹے کو خلافت دے دیں یا باپ کو خلافت دے دیں؟ آپ کس کا بنے گا؟ باپ اور بیٹے کی عمر کے دو آدمی بیٹھے ہو تو گھر کو کس کا زیادہ ہوگا؟ باپ جس دن آپ نے اعلان نبوت فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, جس دن آپ پر وحی آئی اس وقت کا یہ اعلان بھی آیا تھا کہ لوگوں کے پاس ایمان جا کر پہنچائے. 3 سال فقر سے وحی کا زمانہ رہا, 3 سال کے بعد یہ آیا پتلی وانذر عشیرتک الاقربین کہ سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو بلاؤ اور بلا کر ان کے سامنے اللہ کا دین پہنچاؤ. یہ اعلان حضور نے باہر کے سارے رشتے دار بلائے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور نے سارے رشتے دار قریشیوں کے قلبیوں والے قریشیوں کو بلا کر کہا ہر وجہ تم ہوگی شادی کا او کاذبا, مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ فقط لگے تو بھی کو ضرورت میں قدم نہیں, 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے مجھے کیسا پایا؟ تو بیا مزاحت سب نے کہا ما وجد را کا اللہ صدقہ, اے پیغمبر تیری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, تیری صداقت والی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہو سکتا. اس پہاڑ کے اوپر ابو بکر صدیق نہیں تھے, جب پہاڑ پر رسول اللہ نے سب لوگوں کو بلایا تو صدیق اکبر وہاں موجود. حضرت علی کی عمر ویسے 6 سال تھی, کتنی عمر تھی؟ جب پہاڑ کو بلایا گیا کتنی عمر تھی؟ 6 سال. حضرت علی کی عمر 6 سال تھی اور بعض روایتوں میں ہے کہ 9 سال تھی, تو 8, 6 یا 9 سال کے بچے کی وہ بات نہیں ہوتی جو کسی بڑے اور سیاح آدمی کی ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر جب لوگوں کو بلایا تو انہوں نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ کے چہرے پر مارے, سارے رشتے دار نبی کا چہرہ نوجوان ہو گیا, پیغمبر پریشان ہو کر گھر چلے گئے. یہ واقعہ ہے 10:10-11 بجے کا ہوگا. ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کر کچھ لوگ جمع تھے, ایک طرف جمع تھے کپڑے کے جتنے تاجر اور بپاری ہے جمع تھے, اس میں ابو جہل بھی تھا. یہ جو اوپر پہاڑ کے نبی کے ساتھ شریک تھے یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے اور ابو بکر بھی وہاں موجود تھا. بات یہ ہو رہی تھی کہ شام سے جو قافلے تجارت سے آگے گزرتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے, یہ بحث ہو رہی تھی. تو اس بحث کے دوران ایک آدمی نے کہہ دیا, بلکہ حبیب بن حضاب نے کہہ دیا, حبیب بن حضاب کو ایک تاجر تھے, حبیب بن حضاب حضرت خدیجہ کو الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھانجے تھے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بھتیجے تھے, اور بھتیجے کا قول زیادہ اہم ہے. حبیب بن حضاب اس دہبند میں جو کپڑے کے بپاریوں کی مجرت اس میں کھڑے ہو گئے, وہ ساری کپڑے کی بات آپ نے کہیں گے ایک آپ کو نئی بات بتاؤ. ابو جہل نے کہا کیا بات؟ اور دراصل یہ جو میری کھوپی کا شوہر ہے اس کا نام محمد ہے, خدیجہ الکبریٰ میری کھوپی کے شوہر ہے محمد, تمہیں پتا ہے کہ وہ
انہوں نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں, میں نبی ہو گیا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. تو ابو جہل نے کہا آج صبح ہمیں پہاڑوں پر اس نے یہی کہا تھا کہ نبی ہوں, آپ نے تو نہیں مانا. تو ابو بکر صدیق وہاں بیٹھے تھے, ابو بکر صدیق کی عمر 38 سال تھی, پرواز وبا کہتے 41 سال تھی, اور حضور کی اس وقت 44 سال عمر تھی. جب وقت رشید اللہ تعالیٰ آئے تھے تو ابو بکر صدیق نے حکیم بن آزاد سے پوچھا کہ یہ وہی آپ کے پھوپا ہے جس کا نام محمد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نبی بن گیا, میں رسول ہو گیا اللہ کا. ابو بکر صدیق نے یہ بات حکیم بن آزاد سے سنی, خدیجہ کے بھتیجے سے سنی, ضرور کی نماز سے نہیں سنی. ابو بکر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل میں نہیں تھے, اس مجلس میں نہیں تھے, اور وہاں سے نکلے سیدھے رسول اللہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ ٹکٹایا اور حضور باہر نکلے. حضور کا چہرہ زخمی تھا, حضور سے پوچھا یا رسول اے محمد مصطفیٰ کیا بات ہے؟ کیوں نہ آپ نبی ہو گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ میں نبی ہو گیا ہوں. صدیق نے فرمایا آپ آنے کرو تاکہ میں کلمہ پڑھوں. یہ ہے ابو بکر صدیق کے ایمان کا واقعہ. ایمان ایسے لائے ابھی تک پورے عرب میں کسی شخص نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. میرا پیغمبر زخمی چہرے کے ساتھ پتھر کھا کر اپنے چہرے کے خون کے قطرے صاف کر رہا ہے, اور ابو بکر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اور جب رسول اللہ باہر آئے تو فرمایا آپ نبی بن گئے ہیں, میں نے سنا ہے. حضور نے فرمایا کہ نبی بن گیا ہوں. تو صدیق نے یہ بھی کہا کس کے نبی بنے, کب نبی بنے, فرشتہ کب آیا, کون سی بات ہوئی؟ نہیں, فرمایا آپ نبی بن گئے ہیں جی, میں بن گیا ہوں. ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ میں کلمہ پڑھوں. تو حضور نے ہاتھ آگے کیا, صدیق اکبر نے نبی کے ہاتھ سے ہاتھ رکھے, کہا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پہلا کلمہ پڑھنے والا صدیق اکبر تھا کہ میرا پیغمبر خون آلود چہرے پر صاف کرتا ہے, خون آلود کپڑوں پر صاف کرتا ہے. ابو بکر پہلا انسان ہے جو کافروں سے نبی کی نبوت کی خبر سن کر نبی پر جا کر ایمان لے آیا. اور نبی نے بات نہیں کی تھی کہ کافر نے بات کی ہے, اور ابو بکر نے کافر کی وہ بات بھی مان لی جو اس سے پیغمبر کی عظمت و صداقت اور نبوت پر اعلان کر رہی تھی. میرے بھائیوں, کلمہ پیغمبر ایسنا صدیق اکبر نے ایسے پڑھا, اور میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے کے بعد ابو بکر اصلیتوں میں مبتلا کر دیے گئے. آپ کو نہیں معلوم یہ واقعہ بھی ابن ہشام نے لکھا کہ حضور علیہ السلام اس پہاڑ کے اوپر سے نیچے تشریف لائے, حکم تھا کہ اعلان کرو نبوت کا, انزل عشیرتک الاقربین, حکم تھا کہ تبلیغ کرو, حکم تھا کہ اعلانات کرو, حکم تھا کہ آگے بڑھ کر پیغمبر کا پیغام سناؤ, حکم تھا کہ اعلان نبوت کو آپ کرو. صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالیٰ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کے ساتھ خانہ کعبہ میں تھی. حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں میرا یہ کرا. میرے بھائی, ایک دو منٹوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمیں بڑی خوشی ہے ہمارے میرے ہمارے استاد شیخ العزیز حضرت مولانا مفتی استاد صاحب جو خیر الدار ملتان کے جامع عزیز ہیں, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جامع مسجدوں میں فاروق کا سنگ بنیاد بھی حضرت نے رکھا ہے اور کافی عرصہ گزر گیا ہے. حضرت مفتی سید جلیل حسین شاہ صاحب نے تشریف کروا ہے, تو ابھی ان سے ہم مدرسے اور مسجد کے لیے دعا کرائیں گے, اور اس کے بعد پھر دنوں کی نماز بھی ہوگی. حضرت ویسے مفتی صاحب نے بتایا کہ جمع پڑھ کے آئے, صرف دعا یہاں ان کی ہوگی. تو میں ایک دو منٹوں میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
پیغمبر کے ساتھ خانہ کعبہ دیکھے جب حضور نے پہلی مرتبہ کعبے میں اعلان نبوت فرمایا
تو حضور علیہ السلام کو کافروں نے پتھر مارے نیزے مارے
پیغمبر زخمی ہوئے صدیق اکبر نبی کے جسم کے اوپر دیکھ رہے اور ابو بکر مار کھاتے ہوئے ابو بکر کو اتنا مارا علماء کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے منہ پر ناک پر جوتے مارے گئے پتھر مارے گئے سلاخیں ماری گئی ابو بکر صدیق کے ناک سے لہو بہنے لگا منہ سے لہو بہنے لگا حضور علیہ السلام کو صحابہ نے نیچے سے نکال لیا ابو بکر کو وہ لوگ مارتے رہے حضور دار مکہ میں پہنچ گئے یہ پہلے ارادے پر لکھتا ہوں
ابو بکر خوش ہے
بے ہوشی کی حالت میں صدیق اکبر کے رشتے داروں نے بڑی تین قبیلے کے ماں باپ نے ابو بکر کو اٹھایا اور کھا لے ابو بکر بے ہوش ہے تمام تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صدیق اکبر رات گئے تک بے ہوش رہے اور جب ابو بکر صدیق کو ہوش آیا ابو بکر کی والدہ حضرت سلمہ بنت صخر ام الخیر دودھ کا پیالہ لے کر ابو بکر کے سرانے کری شہد برتن میں ہے اور ابو بکر کو جب ہوش آیا آنکھ کھلی تو آنکھ کھولتے ہی صدیق اکبر نے فرمایا رسول اللہ کا کیا حال ہے یہ پوری کہانی تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ حضور کا کیا حال ہے تو ابو بکر کے چچا نے کہا مجھے کیا ہو گیا ابو بکر تو اپنے قبیلے کا ایک ممتاز فرد ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے پہلے مار کھا چکا ہے اب ہوش میں آنے کی بات کی اسی محمد کی بات کرتا ہے تو ابو بکر نے فرمایا چچا میں دون کا ایک قطرہ اپنے حلق میں نہیں جانے دوں گا جب تک یہ پتا نہ چلے میرے پیغمبر کا کیا حال ہے ابو بکر کی والدہ رو پڑی اور کہا کہ اسی حالت میں تو مر جائے گا تیرا جسم خون آلود ہے تیرے چہرے پہ خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور تیرے جسم پہ نشانات زخموں کے پڑے ہوئے ہیں ابو بکر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا تو اما کہنے لگی بتاؤ محمد کہاں ہے تو ابو بکر جی نے فرمایا آپ کے گھر کے پاس یہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام ام جلیل ہے جاؤ اس سے جا کر پوچھو رسول اللہ کا حال ہے تو ام جلیل کے پاس ابو بکر کی والدہ گئی اور پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے حضور کہاں ہے تو ام جلیل نے بتایا نہیں اور حضور ابو بکر جی کے پاس آ گئی اور آ کر پوچھا ابو بکر تیری والدہ کہتی ہے حضور کا پتہ بتاؤ اگر تیری اجازت ہو تو بتا دوں ابو بکر نے بتایا بتاؤ تو کہا دار ارکم میں ہے رسول اللہ اب آپ دیکھیں رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا صدیق اکبر نے اپنا ایک ہاتھ رسول اللہ اپنے ایک ابا کے کندھے پہ رکھا دوسرا ہاتھ ان نے جمین کے کندھے پہ رکھا چہرے سے لہو بہ رہا تھا جسم سارا زخمی تھا دودھ نہیں پیا شہد نہیں پیا فرمایا جب تک رسول اللہ کی خبر نہ پہنچے اس وقت تک ابو بکر کے حلق میں کوئی خطرہ نہیں جائے گا اسی حالت میں پتھروں پہ چڑھتے ہوئے رات کی تاریخی میں صدیق اکبر دار ارکم میں پہنچے ابن اسحاق نے لکھا ہے جب دروازہ کھولا گیا رات کا وقت تھا چراغ جل رہا تھا صدیق اکبر کے زخمی چہرے کو رسول اللہ نے دیکھا حضور نے ابو بکر کے ماتھے پہ ماتھے پہ بوسا دیا اور فرمایا ابو بکر تیرا چہرہ زخمی ہے حضور نے فرمایا ایسے وقت حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے میری وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی صدیق اکبر نے فرمایا ایسے نمبر آپ کا چہرہ دیکھا آپ کی صحبت میں آیا سارے دکھ صدیق کے دور ہو گئے اس کو محبت کی یہ وہ منظر ہے جو صدیق اکبر کا پورا اتحاد تھی یہ ایک عاشق زار کی کہانی اس کو محبت کا یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر میں نے شروع بھی کیا کہ علامہ اقبال نے کہا صدیق یاؤ یا بڑے محبوب کردگار صدیق ہی سے رکھنے محبت ہے اس سوار صدیق جب تک آپ کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے پاس تھا یہ سب کچھ پیغمبر کے ایک عاشق زار صحابی کی عظمت اور آپ کے کردار اور آپ کی بلندی کا نشان جو اس پر وقت ابو بکر نے امت کو دیا علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس قرآن پاک کی میں نے کہا کہ نو آیتیں ایسی ہیں نو آیتیں جو صدیق اکبر کی شان میں اتری ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں ابھی ختم کر رہا ہوں میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ نے فرمایا واسع یجنب ہل اتقا واسع یجنب ہل اتقا 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 مانا جو سب سے بڑا متقی ان قریب آپ کو اس سے دور کر دیا جائے گا جو سب سے بڑا متقی جس اتقا سے بڑا صدیق اکبر ہے تمام مفسرین کہتے ہیں کیوں
اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے 18 غلام آزاد کرائے تھے، 18 غلام جس میں حضرت بلال بھی تھے، عامر بن حیرا بھی تھے، ابو فقیہ بھی تھے، 87,000 درہم روپے قرض کیا تھا، 8,000 4,000 درہم دے کر پیسے لوٹا دیے تھے. ابو بکر کے والد نے دیکھا کہ میں نے جو پیسے کپڑے کی تجارت کے لیے دیے، ابو بکر نے وہ سارے پیسے غلاموں پہ لوٹا دیے، نوکروں پہ لوٹا دیے. باپ سے رہا گیا، باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ کو ابھی تک لذت ایمان کا پتا نہیں تھا، اور آپ یہ سمجھتے تھے شاید یہ پیسہ اپنی تجارت اور اپنی ذات کی انا کے لیے لگایا جا رہا ہے. ابو بکر کے والد نے کبھی محفل میں آ کر صدیق اکبر سے کہہ دیا کہ ابو بکر تجھے کیا ہوا، اگر تو چودھری بننا چاہتا ہے تو کسی بڑے چودھری پر پیسہ لوٹاتا، تو ان غلاموں پہ نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کمیوں سے پیسہ لوٹاتا ہے، بلال سے پیسہ کیوں لگایا، ابو فقیرہ پہ کیوں لگایا، یہ تو غریب اور کمی لوگ ہیں، سب کو تیرے کیا کام آئیں گے، اگر تو پیسہ دولت لوٹانا ہی چاہتا تھا تو کسی چودھری پہ پیسہ لوٹاتا. یہ ابو کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو بکر کا پیسہ لوٹانا یہ دنیاوی غرض کی وجہ سے ہے، دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ہے. تو صدیق اکبر کی نیت پر باپ نے شبہ کیا، باپ کو کبھی پتا ہی تھا، کبھی کروا نہیں پڑا، لذت ایمان کا پتا نہیں، اور جو بات والد مقرب کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے کہہ ڈالی، اور والد کو حق پہنچتا تھا کہ بیٹے پر تنقید کرے، باپ کا بیٹے پر تنقید کرنا یہ کوئی ایپ بھی نہیں تھا، کوئی قدر بھی نہیں تھا، کوئی ذکر بھی نہیں تھا. باپ نے باپ کو غلط سمجھا، بس کلیام کہہ دیا، لیکن باپ کو اندر تھی. اور صدیق اکبر نے جب باپ کی بات سنی کہ یہ باپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اپنی تلاش کے لیے پیسہ لگاتا ہوں، اب وہ اگر رو پڑے، آنکھوں کے آنسو نکل آئے، روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ نبی کے سامنے دے دیا. قریب تھا کہ پیغمبر جواب دیتے لیکن نبی نہیں بولے، اللہ کا قرآن بول رہا، اور یہ بولنا سے جبریل آیا اور یہ آیت لے کر آیا کہ واقعہ انجن کا ہوں ہر اب کل نبی یو ڈی بار ابو یا تو لگتا کہ جس آدمی نے اللہ کے راستے میں یہ پیسہ لگایا ہے ابو بکر نے غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ یو ڈی بار ابو یا تو لگتا رحلان کرتا ہوں خدا عرش میں کہ ابو بکر نے جتنا پیسہ زمین پہ لگایا اپنی ذات کے لیے نہیں لگایا بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے لگایا. میرے بھائیوں صدیق اکبر جتنی دولت اور جتنا پیسہ لگایا خدا کو خوش کرنے کے لیے لگایا، یہ اعلان کس نے کیا؟ بلند آواز سے، یہ اللہ نے کیا، یہ پروردگار نے کیا، یہ قرآن پاک میں اعلان آیا. ابو بکر صدیق سے تنقید والد کرے، والد حقیقی والد جس والد کو حق پہنچتا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ بس سر عام کر ڈالے، حق پہنچتا تھا. ابو بکر کے والد نے تنقید کر ڈالی اور وہ تنقید کوئی ایر نہیں تھا، جو بات سمجھ میں آئی کر ڈالی، لیکن پروردگار کو یہ تنقید پسند نہیں آئی بلکہ صدیق کے اندر کی صفائی نے اللہ کا قرآن اتار دیا. ابو بکر صدیق کی نیت، ابو بکر صدیق کی عظمت کا اعلان قرآن نے کر دیا. اب آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ ابو بکر کا والد تنقید کرے، خدا کا ووٹ نہیں رہتا، اور آج ابو بکر صدیق کو کوئی شخص کاوت رہے ہم کیسے خاموش رہے، کوئی شخص شیطان لکھے ہم کیسے خاموش رہے، کوئی شخص منافق لکھے ہم کیسے خاموش رہے. تو ابو بکر صدیق پر تنقید کے جواب میں کائنات میں جو آواز بھی اٹھے گی یہ اپنی طرف سے نہیں اٹھے گی، یہ اللہ کی سنت کے مطابق اٹھے گی، کیونکہ صدیق اکبر کا دفاع سب سے پہلے پروردگار نے کیا، سب سے پہلے قرآن نے کیا. اور آج کوئی آدمی صحابہ کرام کو بڑا کہتا ہے، مثلا خمینی نے اپنی کتاب تک میں اثار میں 115 صفحے میں حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن کا دشمن لکھا، اور نجوی نے اپنی کتاب قربان کیا نے اور کئی اور کتابوں میں ابو بکر صدیق کو ناؤد باللہ کتاب کی نرس خلافت چلی ہے غلام سے شیعہ کی لاہور سے، اس میں اس نے کہا ابو بکر کا ایمان شہباز کے ایمان کے برابر ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ صدیق اکبر کے بارے میں وارد تھوڑی سی بات کرتا ہے تو عرش سے قرآن صدیق کی صفائی میں اتر آتا، اور قرآن نے کہا یہ قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر نے جتنی خیرات کی ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. تو گویا کہ صدیق اکبر کی صفائی پر اللہ کا قرآن اتر رہا ہے. اب کوئی آدمی دنیا میں ابو بکر پہ تنقید کرتا ہے تو اس کے جواب میں پوری امت کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی سنت پر عمل کر کے صدیق اکبر کا دفاع کرے، اللہ کی سنت پہ عمل کر کے صدیق اکبر کی عظمت شان کو بیان کرے. کیونکہ میرے سامنے حضرت
مفتی اعظم مولانا مفتی اقتصاد صاحب خیر الاس ملتان کے شیخ العزیز صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور حضرت مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب وہ بھی یہاں شادی کے سلسلے میں حاجی عاشق صاحب کے مشیرا کی شادی پر تشریف لائے ہیں اور وہ تشریف فرما ہے. میں یہاں تقریب ختم کرا اور اسے درخواست کروں گا کہ وہ چند کلمات فرمائیں کیونکہ جامعہ مسجد عمر فاروق کا سنگ بنیاد بھی حضرت مفتی صاحب نے رکھا تھا اور وہ دعائیہ کلمات مدرسے کے بارے میں اور تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمائے اور اس کے بعد